حالِ خون
میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و رجب معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ درد آ رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ درد آ رہی ہے، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ درد آ رہی ہے، میری آنکھیں مجھ پر برسا رہی ہے، میری آنکھیں مجھ پر برسا رہی ہے، سب آج با چشمِ تر آ رہی ہے، سب آج با چشمِ تر آ رہی ہے، میری آنکھیں کچھ خبر لا رہی ہے، سب آج با چشمِ تر آ رہی ہے، یہی آہ دل کو گرما رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکریر فرما رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکریر فرما رہی ہے، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، ضیائے محشر شرما رہی ہے، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، ضیائے محشر شرما رہی ہے، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ درد آ رہی ہے، بس صدقہ کو بہرے سلاسن کے اندر، بس صدقہ کو بہرے سلاسن کے اندر، میری ناؤ سے روز بر جا رہی ہے، میری ناؤ سے روز بر جا رہی ہے، بس صدقہ کو بہرے سلاسن کے اندر، میری ناؤ سے روز بر جا رہی ہے، تجھے جذب خورشید شبنم مبارک، تجھے جذب خورشید شبنم مبارک، سوئے یار پہ بار پر جا رہی ہے، سوئے یار پہ بار پر جا رہی ہے، تجھے جذب خورشید شبنم مبارک، سوئے یار پہ بار پر جا رہی ہے، مبارک تجھے اے میری آہ مصر، مبارک تجھے اے میری آہ مصر، مبارک تجھے اے میری آہ مصر، کہ منزل کو نزدیک کر لا رہی ہے، کہ منزل کو نزدیک کر لا رہی ہے، مبارک تجھے اے میری آہ مصر، مبارک تجھے اے میری آہ مصر، کہ منزل کو نزدیک کر لا رہی ہے، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ درد آ رہی ہے، بکوئے حبیب رے دل چکا میں، بکوئے حبیب رے دل چکا میں، صبح میری شام سحر جا رہی ہے، صبح میری شام سحر جا رہی ہے، بکوئے حبیب رے دل چکا میں، صبح میری شام سحر جا رہی ہے، میری چشمِ تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ درد آ رہی ہے۔
روزہ اور ترک معصیت جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا آواز ہے اسے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے اور یہ نص قطعی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی باریک نقطہ نکال دیا ہو, یہ بہت ہی جلی کھلا ہوا نقطہ ہے. اس آیت نے نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے. اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن پاک کا سننا قیامت کے دن, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حق شفاعت عطا فرمائیں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ, اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا, آپ اس کو بخش دیجئے. اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے تاکہ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دی. تراویح یہ کہے گی کہ یہ رات کو 20 رکعت پڑھتا تھا, قرآن سنتا تھا. قرآن پاک کہے گا یا اللہ, خوب ڈٹ کر افطاری کھانے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا, لہٰذا آپ میری شفاعت قبول فرمائیے, اس کو بخش دیجیے. روزہ اور تراویح میں قرآن تراویح میں قرآن پاک کا سننا, یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے ہاں ان کی شفاعت قبول ہے. اور 20 رکعت تراویح عورتوں پر بھی سنت موقعہ ہے لیکن ان عورتوں پر جماعت نہیں ہے فقہا نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے.
وہ اپنی الگ الگ 20 رکعت پڑھ لیں جتنا قرآن یاد ہو. اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو تراویح میں اپنا قرآن پاک پڑھ لے. اگر حافظہ نہیں ہے تو علم ترہ کیف یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یاد ہوں پکی وہ پڑھ لیں. تو اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائے, اللہ سے ڈرنے والوں کی پاس نہ رہے تو روزے میں بھوک سے مرتا رہے گا لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہو, خالی وقت گزاری اور دل بہلانے کے لیے نہ ہو, تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. بعض لوگوں کو شیخ سے محبت طبعیہ تو ہو گئی لیکن ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہ تھی, وہ اللہ کے عذاب اور غضب سے نہیں ڈرے تو ایسے لوگوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی, کیونکہ آخرت نیت سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہوں میں تمام عمر گزار دیتے ہیں مگر جیسے کندہ نہ تراشتے ویسے ہی رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی, لہذا حق اصلاح ادا نہیں کرتے, شیخ کو اپنے حالات نہیں بتاتے, چھپ چھپ کر جو گناہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے, ڈاکٹر کے پاس چائے بھی پیتا ہے, دوستی بھی ہے, ڈاکٹر کے سر میں تیل کی مالش بھی کرتا ہے, رات دن ڈاکٹر سے دوستی رکھتا ہے, ڈاکٹر بھی اس کو بہت مانتا ہے, جو کچھ کباب بریانی ڈاکٹر کھاتا ہے اس سے بھی کہتا ہے کہ آؤ بھائی تم تو ہمارے دوست ہو. لیکن یہ ظالم جو دوستی کر رہا ہے ڈاکٹر سے کبھی اپنا مرض بیان نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے پیشش لگی ہوئی ہے, میرے پیٹ میں بار بار مروڑ اٹھتے ہیں اور میں روزانہ دن رات میں 10 دفعہ بیت الخلا جاتا ہوں, یہ سب نہیں بتاتا. سوچتا ہے کہ اگر بتا دوں گا تو کہیں ڈاکٹر مجھے کھچڑی کھلانا نہ شروع کر دے, میرے کباب بند کر دے گا, پھر یہ مجھ سے پرہیز کرائے گا اور مجھے کڑوی دوا بھی کھانی پڑے گی, تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ڈاکٹر کی دوستی سے اس کی بیماری اچھی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر کا بیٹا, ڈاکٹر کا سگا بھائی بھی اگر اپنا مرض بیان نہ کرے گا تو ساری عمر مریض ہی رہے گا. ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کے پاس, شیخ کے پاس ساری زندگی رہے اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ اس پر تو دگنا مقدمہ چلے گا کہ رات دن اللہ کے ذکر کے ماحول میں, ہماری یاد کے ماحول میں بھی تم نے اپنی اصلاح نہ کرائی. تو دوستو ذرا فکر کیجئے, اصل میں انسان ہمت ہی نہیں کرتا. اگر وہ ہمت کرے تو اللہ تعالی نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ اگر ابھی ارادہ اور ہمت کر لے کہ مجھے پیدل لاہور جانا ہے تو وہ پیدل لاہور بھی پہنچ جائے گا, اگر ابھی ارادہ کر لے کہ مجھے کسی عورت کو نہیں دیکھنا ہے چاہے جان نکل جائے اور حرام نظر سے بچنا ہے تو مجال نہیں کہ اس کی ایک نظر بھی خراب ہو جائے. بخاری شریف کی روایت ہے, زین العین النظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے, یہ جو سڑکوں پر عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں ان پر نظر مت ڈالو, یہ آنکھوں کا زنا ہے, اور ان کی گفتگو کو ریڈیو خبروں پر مت سنو, اور آج کل یہ موبائل کا سلسلہ چل گیا ہے تو اس سے بھی بہت بچنا چاہیے. ان کا چبا چبا کر بولنا اور تمہارا مزے لے لے کر سننا, ان سے باتیں کر کے مزے لینا, یہ کانوں کا زنا ہے. زبان کا زنا یہ ہے کہ بھابھی سے, ماموں کی بیٹی, چچا کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ لڑا رہے ہیں, خیر و عافیت کا تبادلہ ہو رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نامحرم عورتوں سے نفسانی مذاق اور ان سے گپ شپ لڑانا زبان کا زنا ہے. میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, اب رحمت اللہ علیہ, کہ ایک شخص اپنے بھائی کے پاس گیا, بھائی نے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا تھا, حضرت نے اس کو بتایا تھا کہ بھابھی سے پردہ ہے, جب تمہارا بھائی آیا کرے تو اپنی بیوی کو اس کے سامنے نہ آنے دیا کرو, تو اس نے اپنے شیخ کے مشورے کے مطابق اور شریعت کا حکم سمجھ کر اپنے بھائی کو اندر اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں دیا. وہ اندر گھسا جا رہا تھا جیسا کہ پہلے اس کی عادت تھی, تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا ٹھہر جائیے, آج میں آپ کا کھانا باہر لاؤں گا, آپ اندر نہ جائیے. اس نے کہا کہ کیوں, میں اپنی بھابھی سے بات نہیں کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں, شریعت منع کرتی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جب وہ باہر کھانا لایا تو اس کے بھائی نے کھانا ہی نہیں کھایا اور ناراض ہو کر چلا گیا کہ تم نے ہمیں بھائی کہاں سمجھا, تم نے تو ہمیں اجنبی سمجھ کر جیسے کوئی غیر آتا ہے اس طرح باہر کھانا لائے, میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا. جب اٹھ کر چلا گیا تو بھائی بھی اس کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا مگر وہ نہیں آیا. کچھ عرصے بعد میرے شیخ دامت برکاتہم وہاں تشریف لائے تو اس نے حضرت کو سارا قصہ سنایا. حضرت نے اس کے بھائی کو بلوایا اور دریافت فرمایا کہ تم وہاں کس سے ملنے گئے تھے, بھابھی سے یا بھائی سے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ پھر بھائی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ کہا بھائی سے تو ملاقات ہو گئی. پوچھا کہ بھائی نے کچھ کھانا پینا چائے پانی کا پوچھا؟ کہا ہاں کھانا بھی لائے تھے. تو کہا کہ پھر تم ناراض کیوں ہو؟ اب وہ خاموش ہو گیا, کوئی جواب نہیں دیا. تب حضرت والا نے فرمایا اب تمہارے نفس کا مرض ظاہر ہو گیا کہ تم بھابھی سے ملنے گئے تھے جس کے نہ ملنے سے تم بے چین ہو گئے. اللہ کے غضب سے ڈرو اور اپنے اس مرض کا علاج کراؤ. ایک شخص تم کو اپنی بیوی نہیں دکھاتا تو تم اس سے ناراض ہوتے ہو, یہ تمہاری شرافت ہے. اگر کوئی اپنی بیوی نہ دکھائے تو تم اس سے ناراض ہو کر بھاگے جا رہے ہو, شرم نہیں آتی تم کو. جب اس کا مرض پکڑا گیا پھر اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے معافی مانگی کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دو, میں تو آپ ہی سے ملنے آتا ہوں. بھائی تو میرے آپ ہیں, بھابھی سے تو شریعت میں پردہ واجب ہے. کسی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت, اس سے تو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. تو خیر اس وقت یہ بات درمیان میں آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تقویٰ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرے گا, کانا سننے سے احتیاط, سڑکوں پر جائیں تو آنکھوں کی حفاظت, زبان سے کسی کی غیبت اور برائی نہ کیجیے, جتنا ہو سکے تلاوت کریں, تو جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کا سارا سال اسی طرح اچھا اور تقویٰ کے ساتھ گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے فقر اور افلاس سے نہیں ڈرتا, بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم دنیا کی محبت اور رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے والے گرفتار ہوئے تھے, اور یہ دنیا پھر تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں دنیا کی کشادگی سے وہ اس وقت مراد ہے جو ضرورت سے زائد ہو, اور یہی حالت غفلت اور گمراہی کا سبب ہوتی ہے, کیونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے, جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں مذکور ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کی فراوانی اور زیادتی سے امت پر گمراہی کا اندیشہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نہیں ڈرتا میں امت پر فقر و افلاس سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اکثر سلامتی رہتی ہے جو مفید ہے امت کو. اور فقر سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین اور دنیا کی موجود نہ ہوں, یعنی کسی قدر تنگی اور پریشانی سے گزر ہوتی ہو. البتہ زیادہ تنگی جو کفر تک پہنچا دے وہ فقر یہاں مراد نہیں, کیونکہ ایسے فقر سے پناہ آئی ہے. قاد الفقر ان یکون کفرا, ترجمہ شدید تنگ دستی کبھی ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے. حق تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل, مالداری اس شخص کو مزے نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو مالدار متقی نہیں ہیں ان کو مال نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے اور نافرمانیوں میں اپنا مال بے دریغ صرف کر رہے ہیں. العیاذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نگاہ نیچی رکھتے تھے, غایت حیا کی وجہ سے کسی کو نگاہ بھر کر نہ دیکھتے, برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثل دوسرے انسانوں کے شدائد جھیلنے کا اتفاق ہوا ہے تاکہ آپ کا ثواب مضاعف یعنی درجات بلند ہوں, ثواب بڑھ جائے. بس آپ کو مرض بھی ہوا, درد وغیرہ کی شکایت بھی ہوئی, اور آپ کو گرمی اور سردی کا بھی اثر ہوا, اور بھوک پیاس بھی لگی, اور آپ کو موقع پر غصہ اور انقباض بھی ہوا, اور آپ کو ماندگی اور خستگی بھی ہوتی تھی, اور کمزوری اور پیری بھی ہوئی یعنی بڑھاپا, اور سواری پر سے گر کر آپ کے خراش بھی ہو گیا تھا, اور جنگ احد کے دن کفار کے ہاتھ سے آپ کے چہرے اور سر مبارک میں زخم بھی ہوا, اور کفار طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون آلود بھی کیا, اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا, اور آپ پر جادو بھی کیا گیا, اور آپ نے دوا بھی کی, پچنے بھی لگوائے, چار پھونک کا بھی استعمال کیا اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا میں ملحق ہو گئے اور اس دار الامتحان البلا سے آزاد ہوئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.